बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم।
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं तहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह जुहा की आयात की तिलावत और इन आयात का तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। कारी थे करीम मंसूरी। और सामिन इस वक्त नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप सामिन आलमी खबरें समाअत फरमाएंगे और आलमी खबरों के बाद सियासी मसाइल पर मुश्तमिल प्रोग्राम जाविय निगाह पेश किया जाएगा। प्रोग्राम जाविय निगाह के बाद आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे और नात के बाद प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा जिसमें माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से अराइज शामिल रहेंगी। और प्रोग्राम सुबह उम्मीद के बाद तारीखी वाक़ियात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोखे आप समाअत फरमाएंगे और फिर आज के दिन की दुआ पर इस वक्त की नशरियात अपने अख्तिताम को पहुंचेंगी। सामिन रेडियो तेहरान की उर्दू सर्विस की नशरियात IRIB वर्ल्ड सर्विस एप्लीकेशन और इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर भी बराह रास्त सुनी जा सकती हैं। इसी तरह गुज़श्ता प्रोग्रामों के आर्काइव से भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर रेडियो और TV नशरियात और दिगर प्रोग्रामों को देखने और सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामने आपसे कुछ ही लम्हों बाद आलमी खबरों के साथ हाजिर होंगे। समाअत फरमाइए आलमी खबरें। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں کورونا کی روک تھام کے لیے شروع ہونے والے آن لائن طریقہ تعلیم کو ختم کر کے آف لائن کلاسیں شروع کر دی گئیں۔ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور سری لنکا میں حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں اور انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر بندش نافذ کر دی ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں کورونا کی روک تھام کے لیے شروع ہونے والے آن لائن طریقہ تعلیم کو ختم کر کے آف لائن کلاسیں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایران میں اتوار سے کورونا کے باعث آن لائن تعلیمی سلسلہ بند کر کے اور کلاسوں میں بچوں کی آف لائن موجودگی کا فیصلہ کورونا کی روک تھام کے لیے قائم انسداد کورونا کے قومی ادارے نے کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت تعلیم کے حکام نے تاکید کی ہے کہ انسداد کورونا کے قومی ادارے کا فیصلہ تمام اداروں میں جملہ وزارت تعلیم کے لیے لازم العمل ہے اور تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکول اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق تمام ایرانی اسکول اور کالج کرونا وائرس پھیلنے کے بعد سے ہی آن لائن نظام تعلیم کے پروگرام پر عمل پیرا تھے۔ ایران کی وزارت تعلیم نے کرونا کی روک تھام کے ادارے کے نئے فیصلے کی بنیاد پر موجودہ صورتحال کے مطابق نئے شرائط کے ساتھ اسکول کھولنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ رازی گرل کالج کی پرنسپل زرین پی مقدم نے کل ایران پریس کو اپنے خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ تعلیم کے لیے اسکولوں میں طلبہ کی حاضری کورونا پروٹوکول اور طبی اصولوں کے مطابق انجام پا رہی ہے۔ پاکستان کے صدر کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری کے بعد پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان کی وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے عمران خان کا بطور وزیر اعظم عہدہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 94 کے تحت پاکستان کے صدر عارف علوی نے وزیر اعظم عمران خان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ نگراں وزیر اعظم کی تقرری تک عمران خان بطور وزیر اعظم کام کر سکتے ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے 52 وفاقی کابینہ تحلیل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ کابینہ ڈویژن نے 25 وفاقی وزراء، 4 وزرائے مملکت کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ علاوہ ازیں کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم کے 4 مشیروں اور 19 معاورین خصوصی کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ عمران خان کے وزیر اعظم نہ رہنے کا کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کا اطلاق فوری ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے۔ عمران خان آج نگراں وزیر اعظم کے لیے نام اپوزیشن لیڈر کو بھجوائیں گے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے اسمبلی توڑنے کے بعد کابینہ تحلیل کر دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل کی از خود نوٹس کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں قرار دیا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ پارلیمانی بورڈ جلد تشکیل دیا جائے گا۔ نظریاتی اور ہمارے محنتی کارکنوں کا اولین ترجیح دی جائے گی۔ الیکشن ای وی ایم پر ہوں گے اور بیرون ملک میں مقیم پاکستانی بھی انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ڈال سکیں گے۔ اپوزیشن بھی تیار ہو جائے۔ لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے دفتر پر 15 سے 20 افراد نے حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں میں سے بعض نے ماسک پہن کر منہ چھپائے ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق حملہ آوروں اور مسلم لیگی ورکرز کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ ہاتھاپائی میں 3 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے 2 حملہ آوروں اور 2 لیگی کارکنوں کو گرفتار کیا۔ لڑائی کی اطلاع کے باوجود پولیس تاخیر سے موقع پر پہنچی۔ وادرے گزشتہ روز بھی شایان علی کی طرف سے نواز شریف کے گارڈز کے ساتھ بدتمیزی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نواز شریف کے دفتر کے باہر ہنگامہ آرائی کے سبب مسلسل دوسرے روز پولیس کو طلب کرنا پڑا ہے۔ سری لنکا میں حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں اور انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر بندش نافذ کر دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں معاشی بحران کے باعث مشتعل عوام نے حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کی بندش کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ سری لنکا اپنی آزادی کے بعد سے بدترین بحران سے دوچار ہے اور ملک کو اس وقت مہنگائی اور بجلی کی قلت کے ساتھ ساتھ ایندھن، اشیاء خوردونوش اور دیگر اہم اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ مرکزی اپوزیشن اتحاد سماگی جانا بلویگیا نے سوشل میڈیا بندش کو مسترد کرتے ہوئے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو فیس بک، ٹویٹر، واٹس اپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی روکنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس بندش کے باوجود ملک کے مختلف شہروں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سری لنکا کے نجی چینلز کے مطابق انٹرنیٹ ریگولیٹر کے سربراہ نے پابندی کے بعد عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تاہم بعد میں انٹرنیٹ کی بندش کا فیصلہ منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ انسانی حقوق کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ وزارت دفاع کو ملک میں سینسرشپ اور انٹرنیٹ جیسے اقدامات کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ادھر کولمبو سے موصولہ رپورٹ کے مطابق خوراک اور ایندھن کی کمی کے خلاف عوام کے پرتشدد مظاہروں میں شدت آنے کے بعد حکومت نے ہنگامی حالت اور 36 گھنٹے کے لیے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سنیچر کی شام سے ملک گیر کرفیو شروع ہو گیا ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے جنگ بندی شروع ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی فوجوں کی جانب سے فوجی کاروائیاں بند رہنے کا انحصار فریق مقابل کی جانب سے جنگ بندی کی پابندی پر ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے سنیچر کی رات ملک میں جنگ بندی کے آغاز کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ جب تک فریق مقابل جنگ بندی کا پابند رہے گا، اس وقت تک ہم بھی فوجی کاروائیاں پوری طرح روکے رہیں گے۔ اس سے قبل یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب ہنس گرینڈنبرگ نے یمن میں جنگ بندی شروع ہو جانے کی خبر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صنعاء اور سعودی اتحاد کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور اس کے مطابق 2 مہینے تک فوجی کاروائیاں انجام نہیں پائیں گی۔ گرینڈنبرگ نے اعلان کیا کہ یمن کے متصادم فریقوں نے 2 ماہ کی جنگ بندی کے بارے میں اقوام متحدہ کی تجویز کا مثبت جواب دیا ہے اور اس سمجھوتے پر 2 اپریل 7 بجے شام سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ اس جنگ بندی کے مطابق تمام طرح کی بری، بحری اور فضائی کاروائیاں بند رہیں گی۔ سمجھوتے کے مطابق الحدیدہ بندرگاہ میں ایندھن کے حامل 18 بحری جہازوں کو لنگر انداز ہونے اور ہفتے میں 2 طیاروں کو صنعاء ایئرپورٹ سے پرواز کرنے کی اجازت ہے۔ جنگ بندی سمجھوتے میں یمنی عوام کی رفت آمد میں آسانی کے لیے طیز سمیت دیگر صوبوں میں گزرگاہوں کو کھولنے کے لیے فریقوں کے درمیان میٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی ونگ سرایہ القدس نے سینی حکومت کے ہاتھوں اس تحریک کے 3 مجاہدوں کے قتل کا انتقام لینے پر زور دیا ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے 3 مجاہدین کو سنیچر کی صبح جنوبی جنین کے عرابہ نامی علاقے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے میں 2 صہیونی فوجی زخمی بھی ہوئے تھے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی ونگ نے اتوار کو اعلان کیا کہ جنین میں اس تحریک کے 3 مجاہدین کے قتل کا جواب اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا بڑا یہ جرم ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی شعبے سرایہ القدس نے کہا کہ فلسطینی مجاہدین نے اپنا خون دے کر کامیابی اور شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے اور انہوں نے غاصب صہیونی فوج اور اس کے ہتھیاروں کے گوداموں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ادھر اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حماس کی جانب سے کھودی گئی سب سے بڑی سرنگ کا پتہ لگا لیا ہے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا کہ غزہ پٹی کے سرحد کے پاس تحریک حماس کی جانب سے کھودی گئی سب سے بڑی سرنگ کا پتہ چل گیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ دراندازی کے مقصد سے یہ سرنگ کھودی گئی تھی۔ اسرائیل کے چینل 24 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ یہ ٹنل جنوبی علاقے میں 70 میٹر زمین کے اندر کھودا گیا تھا۔ اسرائیلی فوجی افسر کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کو پتہ چلنے والی سرنگوں میں اب تک کی سب سے بڑی سرنگ ہے۔ اسرائیلی فوجی افسر کا کہنا تھا کہ یہ سرنگ حماس نے بنائی تھی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ فوجیوں نے اکتوبر 2020 میں سرنگ کو فلسطینی علاقوں کی سرحد پر بنائے گئے انٹی ٹنل وال سسٹم سے سگنل ملنے کے بعد دریافت کیا تھا۔ سگنل جنوبی غزہ کے شہر خان یونس سے شروع ہوا۔ یہ ایسی حالت میں کہ اسرائیلی فوج کے ذرائع نے صہیونی چینل 24i سے بتایا کہ ممکن ہے کہ حماس برسوں سے سرنگ بنانے میں مصروف رہا ہو جبکہ انٹی ٹنل وال سسٹم 1 سال پہلے اور 4 سال کی کوششوں کے بعد مکمل ہوا۔ پینٹاگون نے روس کے جوہری فورس کے الرٹ ہونے کی صورت میں اپنا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ منسوخ کر دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے حکام نے حالیہ دنوں میں ایک براعظمی بیلسٹک میزائل کا ایک منصوبہ بند تجربہ منسوخ کر دیا تاکہ روس کی ایٹمی فورس کے الرٹ ہونے کی صورت میں کوئی غلط پیغام نہ جانے پائے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں طہٰ شمیم حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے تہران میں مقیم سینئر طرز نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی تازہ ترین صورتحال پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ایک ایسے موڑ پہ پہنچ چکی ہے، بلکہ اگر اس کو ہم کہیں کہ ایک ایسے خطرناک مرحلے پر آ چکی ہے جس کے بارے میں ابھی کوئی فوری تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، اور لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے اور فیصلہ کن ادارے اپنا اپنا وزن ڈال رہے ہیں اس موجودہ صورتحال میں۔ اور یقیناً سامعین آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ عدم اعتماد سے تحریک سے شروع ہوا، پہلے یہ اجتماعات میں تھا، پھر ڈرائنگ روموں میں آیا، پھر اسمبلی ممبران کی خرید و فروخت سے شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ دھمکیوں میں اور جلسے جلوسوں کی شکل اختیار کر گیا۔ لیکن یہ نیا ٹرن اس وقت اس پورے سیاسی مرحلے کو ملا کہ جب موجودہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت بڑے اسلام آباد میں ہونے والے اجتماع میں ایک لیٹر کو لہرا کے یہ کہا کہ میری حکومت کے خاتمے کے پیچھے بیرونی سازش کار فرما ہے، اور اس خطاب میں یا اس اجتماع میں تو انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے، لیکن انہوں نے جو اشارے دے دیے کہ یہ باقاعدہ بیرونی اشاروں پہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، اور ایک بہت بڑا سرمایہ جو ڈالرز کی صورت میں پاکستان میں لایا گیا، اور اس کے ذریعے سے پھر پی ٹی آئی جو حکمران جماعت ہے اس کے ووٹ خریدے گئے، ان کے اراکین کو منحرف کیا گیا۔ تو یہ ایک پوری صورتحال جو کئی دنوں تک جاری رہی، اور مختلف طرح کے اس پہ سامنے آتی رہیں چیزیں کہ اس وقت حکومت کیا کرے گی، اپوزیشن کیا کرے گی۔ اور ایک اور جو پاکستانی سیاست میں ایک موضوع ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے اور میڈیا بھی اس کو بہت اچھالتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے رہ کے کیا پلان کر رہی ہے، کیا وہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیا وہ ان کو شہباز شریف کے ذریعے سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایک ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جو مقبولیت کم ہو گئی تھی بیڈ گورننس کی وجہ سے، اس مقبولیت کو دوبارہ واپس لیا جائے اور پھر ایک دفعہ عوام میں عمران خان مقبول ہو جائیں۔ چونکہ بہرحال ان 3.5-4 سالوں میں عمران خان کے خلاف اپوزیشن نے بھی کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، اور حکومت کے عنوان سے بھی مختلف عالمی حالات بھی ایسے رہے، کچھ ملکی حالات بھی ایسے رہے، کچھ حکومت کی پالیسیاں بھی ایسی رہیں کہ مہنگائی اپنے عروج پہ رہی، لہٰذا اپوزیشن کو ایک بہترین موقع مل گیا کہ وہ عمران خان کی حکومت کو ایک ناکام حکومت بنا کے پیش کریں۔ اور یقیناً جب عمران خان کی حکومت کو ناکام بنائیں گے تو عمران خان کی جو مقبولیت عوام کے اندر ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا، اور اسی ایجنڈے کو سامنے رکھ کے اپوزیشن کی جتنی جماعتیں تھیں یا متحدہ اپوزیشن جس کو نام دیا گیا، اس کے اندر بھی مین یہی نعرہ بنایا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مہنگائی کا ایشو ہے جو کہ ایک عوامی ایشو ہے، اس کو بیس بنا کے عمران خان کے خلاف موو بنائی جائے۔ اور یقیناً اس میں کچھ حقائق بھی تھے، مہنگائی بھی تھی اور چینی اور گندم اور ادویات اور دوسرے کئی شعبوں میں بعض ایسے اسکینڈل بھی آئے جس پہ حکومت نے خود کمیٹیز بنائی، کمیشنز بنائے، تو اس سے بھی اندازہ تو ہو رہا تھا کہ حکومت کو بھی بعض اندرونی حلقوں کی طرف سے نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ان کو بعض ایسے اسکینڈلز کا، ایسے کرپشن کے اسکینڈل کا سامنا رہا کہ جو یقیناً عمران خان کے لیے کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں تھا۔ اسی طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایک سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ وہ جو ماضی میں کرپشن ہوئی ہے یا ماضی میں جن لوگوں نے ملک کو بقول ان کے لوٹا ہے، تو ان سے وہ مال بھی واپس لائیں گے اور ان کو جیلوں کے اندر بھیجیں گے۔ لیکن عملاً ایسے ہوا کہ کوئی بھی کیس کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا، اور جن کو عمران خان اور ان کی جماعت ڈاکو اور چور اور کرپشن کے بادشاہ اور کرپشن کے کنگ اور پتہ نہیں کیا کیا خطابات دیتے تھے، ان میں سے کوئی بھی جیل میں نہیں رہ سکا، بلکہ عدالتوں نے ان کو ریلیف دے دیا۔ اور وہ جو بنیادی عمران خان کا اینٹی کرپشن کا نعرہ تھا، وہ بھی ایک لحاظ سے اپنی موت آپ مر گیا جب اس کے کچھ نتائج سامنے نہیں آئے۔ لہٰذا اس مقام پر، اس صورتحال میں عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی مقبولیت میں بڑی تیزی سے کمی آئی۔ تو ایک جو تبصرہ یہ بھی سامنے آیا کہ یہ جو پوری تحریک عدم اعتماد کی موو تھی اور جس کو جس انداز سے اٹھایا گیا، اس سے خود وہ قوتیں کہ جو پس پردہ رہ کے ہمیشہ حکومتوں میں تبدیلیاں لاتی ہیں، ان کے سامنے بھی دو تین طرح کے اہداف تھے، اور ان میں سے بعض لوگوں کا یہ ہے کہ ایک ہدف یہ تھا کہ عمران خان کے اوپر یہ جو مہنگائی اور بری حکومت کرنے کا جو ایک چھاپ لگ گئی ہے، اس کو ہٹایا جائے اور لوگوں کی توجہ کسی اور طرف مبذول کی جائے تاکہ لوگ اور طرف یعنی متوجہ رہیں، اور پھر ایک دفعہ عمران جو ہے وہ مقبولیت کے اپنے سابقہ گراف پہ پہنچ جائے۔ تو بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے، عمران خان نے ایک پریزیڈنٹ کو جو مشورہ دے کے، اور پریزیڈنٹ عارف علوی نے اس مشورے کی روشنی میں پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو تحریک عدم اعتماد کی جو پوری موو تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی، اور جو بہانہ بنایا گیا یا جو آئینی ایشو اٹھایا گیا وہ بھی بڑا بھرپور انداز سے اٹھایا گیا کہ یہ تحریک اس لیے بھی قابل قبول یا قانونی یا آئینی نہیں ہے کیونکہ اس موو کو چلانے میں، اس تحریک کو یا اس تحریک عدم اعتماد کو پارلیمنٹ لانے میں چونکہ بیرونی قوتیں ملوث ہیں، لہٰذا یہ اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اسپیکر کی رولنگ بھی آ گئی اور اجلاس بھی ملتوی ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، اب نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں۔ کچھ لوگ تو آج، یعنی جو دن گزرا ہے 3 اپریل کا، کچھ تو یہ توقع کر رہے تھے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے تو فوراً فیصلہ ہو جائے گا اور دوبارہ اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس کو ایک دن کے عنوان سے دوسرے دن اس کی جو ہے وہ سماعت رکھی ہے۔ یعنی آج کا دن، جب آپ سامعین یہ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، تو آج کے دن جو ہے وہ دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہوگی اور اس میں سپریم کورٹ نے کچھ چیزوں کو تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ کورٹ میں پیش کرنے کی بات کی ہے۔ تو گویا اس وقت گیند جو ہے وہ عدلیہ کی کورٹ میں ہے۔ عدلیہ اگر فیصلہ کر دیتی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ پہ کوئی قانونی کاروائی یا عدالتی کاروائی نہیں کی جا سکتی اور اس کی اتھارٹی مسلمہ ہے، تو پھر تو صورتحال بڑی صاف اور واضح ہو گئی کہ پارلیمنٹ تحلیل اور ایک انٹرم گورنمنٹ تشکیل پائے گی۔ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ نئے انتخابات کرے گی، اور جب تک انٹرم گورنمنٹ نہیں بنتی اس وقت تک عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر رہیں گے۔ بہرحال اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ عدلیہ کے ذریعے سے کنٹرول ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کی نظر ہو جاتی ہے، یا پارلیمانی جو سیاست ہے اس کے ذریعے سے اس حکومت کو یا سیاسی پروسیس کو آگے چلایا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس وقت تینوں اطراف سے، یعنی پارلیمنٹ بھی ایک قوت کے طور پہ موجود ہے، عدلیہ کے فیصلے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ارادوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سارے تناظر میں اس وقت فی الحال سب کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں۔ سپریم کورٹ اس وقت کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کی فیصلے کی روشنی میں آئندہ کا پاکستان کا کوئی سیاسی مستقبل واضح ہوگا۔
ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام زاویہ نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین نشریات، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں اور پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق مصطفیٰ دل سمجھا مجھے
ان کی نشانی مل گئی میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی دولت دارین ہے ہم کو غم عشق نبی غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس میں ماہ رمضان کی مناسبت سے عرائض پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامع لیجیے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح رمضان،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. خداوند عالم اس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے غنی اور فقیر کے فرق کو آپس میں مٹا سکے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادی لبی من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي ربي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار.
سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں ماہ خدا میں روزہ رکھنے والوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ خداوند عالم کی جانب سے فرض کی جانے والی یہ عبادات یا کسی خاص جگہ سے مخصوص ہیں یا کسی خاص زمانے سے۔ کسی خاص جگہ سے مخصوص فرض کی جانے والی عبادات میں حج کو، اور کسی خاص زمانے سے مخصوص واجب کی جانے والی عبادت میں روزے کا نام لیا جا سکتا ہے۔ خداوند عالم نے تمام مسلمانوں پر سال میں ایک مہینے کے روزے کو صرف ماہ مبارک رمضان میں واجب کیا ہے۔ یہ روزے گزشتہ امتوں پر واجب ہونے کے بجائے صرف ان کے انبیاء پر واجب تھے، اور یہ صرف امت محمدی کا اعلیٰ و ارفع مقام ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ہم مسلمانوں پر بحیثیت امت مسلمہ ماہ رمضان کے روزے واجب کیے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ماہ رمضان کے روزوں کو پروردگار عالم نے ہم سے پہلے کسی بھی امت پر فرض نہیں کیا تھا۔ راوی نے عرض کیا، اے فرزند رسول، تو پھر اس آیت کریمہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا کیا مطلب ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے روزوں کو امتوں کے بجائے ان کے انبیاء پر فرض کیا تھا، اور اس نے اس امت کو اس ماہ کے روزوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے، اور اس ماہ کے روزوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پر فرض کیا ہے۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کام کو انجام دینے سے قبل اس کی کچھ خاص شرطیں ہوتی ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح کوئی بھی عمل انجام دیتے وقت اور اس کے خاتمے کے بعد بھی کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے، جو عمل کے دوران اس عمل کو استحکام بخشتے ہیں اور عمل کے خاتمے کے بعد اس کی حفاظت میں بھی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں دینی زبان میں مقدمات، مقارنات اور مؤخرات کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان بھی خداوند عالم کی عبادت کا ایک مبارک مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم کی رحمت و مغفرت کی رعایتی سے لگتی ہے، اور رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ساتھی بندوں کو شوق دلایا جاتا ہے کہ وہ خداوند کریم کی جانب رجوع کریں اس مبارک مہینے میں، کہ جب خداوند عالم کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو شیطان کو بھی اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ زنجیروں میں اتنا جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے، لیکن شیطان جانے سے قبل ہی ہمیں اتنا زیادہ درس دے کر جاتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ہم اس کی نیابت میں گناہ کرتے رہتے ہیں۔ روایات کے مطابق انسان کے لیے ماہ رمضان ایک بہترین موقع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند اور شیاطین قید میں ہوتے ہیں، تاکہ انسان اپنی اصلاح اور تہذیب و تطہیر نفس کے لیے آزادانہ طور پر اقدامات کر سکے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف خطبے میں ارشاد فرمایا، ایہا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فصلوا ربکم ان لا یغلقھا علیکم و ابواب النیران مغلقۃ فصلوا ربکم ان لا یفتحھا علیکم و الشیاطین مغلولۃ فصلوا ربکم ان لا یسلطھا علیکم۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ اس ماہ کے ختم ہو جانے کے بعد بھی تم پر ان کو بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس ماہ میں بند کر دیے جاتے ہیں، تو اپنے پروردگار سے التجا کرو کہ وہ اس ماہ کے ختم ہو جانے کے بعد بھی تم پر نہ کھولے، اور اس ماہ مبارک میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، تو اپنے رب سے عاجزانہ درخواست کرو کہ اس ماہ کے ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ ان کو تم پر مسلط نہ کرے۔ سامعین، ماہ مبارک رمضان خداوند عالم کا مہینہ ہے، لہذا ماہ خدا کا استقبال بھی نہایت ہی اعلیٰ پیمانے پر ہونا چاہیے کہ یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ استقبال مادہ قبول سے طلب قبول کو کہا جاتا ہے۔ استقبال کا مطلب کھڑے ہو کر چند قدم پیش قدمی کے ساتھ کسی کو قبول کرنا۔ استقبال کی قید کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا کوئی ایسا مہمان بھی آتا ہے کہ جس کے آنے سے انسان خوش نہیں ہوتا، لیکن وہ اسے پھر بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے، مگر جس مہمان سے اسے محبت ہوتی ہے اور اس کے آنے سے بہت زیادہ خوشحال ہوتا ہے، اس کے استقبال کے لیے چند قدم آگے بھی بڑھتا ہے اور اسے گلے بھی لگاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بہت سے تربیتی نکات کو اپنی دعاؤں اور مناجات کے ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی ایک دعا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے، جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے۔ اس دعا کے نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام ماہ رمضان اور روزوں کو کتنی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کا استقبال کرنے کے لیے خود کو آمادہ کرتے ہوئے اس کی شان میں یہ دعا پڑھتے تھے تاکہ اس کا شایان شان استقبال کیا جا سکے اور دوسرے انسانوں کو بھی اس کا درس دیا جا سکے۔ سامعین، آنے والا مہمان میزبان کو جتنا عزیز اور اس کے لیے قابل قدر ہوگا، وہ اس کی آمد سے قبل ہی اس کی میزبانی کے لیے خود کو آمادہ کرے گا، اور اس کی آمد کے بعد بھی اس کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ اس کی میزبانی کا پورا پورا حق ادا کرے اور اس کی مہمان نوازی میں اس سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ بلکہ یہی صورتحال ہمیں حضرت امام زین العابدین السلام کی سیرت مبارکہ میں نظر آتی ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان کی آمد سے قبل اس کا استقبال کرتے تھے اور اس کے ایام کے ختم ہونے کے بعد اسے ودا کرتے تھے۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيهن لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، مجھ کو اس دن اپنی رضا اور خوشنودی سے قریب کر دے، اپنا غیظ و غضب اور ناراضگی مجھ سے دور رکھ، اور اپنے قرآن کی آیات تلاوت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ اے مہربانوں میں سب سے بڑے مہربان، میں تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں۔
اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم
اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، آمین۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 فروردین، 2 رمضان اور 4 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو رمضان سن 340 ہجری قمری کو علم نحو اور لسانیات کے ماہر عبد الرحمن زجاجی نہاوندی کا دمشق میں انتقال ہوا۔ انہوں نے ابن دریج جیسے معروف اساتذہ سے فقہ اور لسانیات کی تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ ان علوم کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوا۔ ان کی تالیفات میں الایضاح خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چار اپریل سن 1617 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے معروف ریاضیداں جان نیپیئر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1550 میں پیدا ہوئے تھے۔ جان نیپیئر نئے مذہب پروٹیسٹنٹ کی طرف مائل ہوئے اور پوپ کی حاکمیت کے خلاف ایک متنازع کتاب بھی لکھی۔ انہوں نے ریاضی میں ایک نئی روش لاگریتھم ایجاد کی تھی۔ جان نیپیئر نے 20 سال تک اس روش پر کام کیا۔ ان کی اس روش کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا اور یہ روش ریاضی کے مسائل حل کرنے میں مؤثر واقع ثابت ہوئی۔ چار اپریل سن 1908 عیسوی کو امریکہ کے مشہور سیاہفام مصنف رچرڈ رائٹ مسیسیپی میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی میں ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے اور ان کی زندگی بڑی مشکلات میں گزری۔ انہوں نے 30 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا۔ ان کی اہم کتابوں میں سیاہ لڑکا خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ رچرڈ رائٹ نے اپنی کہانیوں میں امریکہ کے سیاہفام باشندوں کے پست معیار زندگی پر کئی پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے۔ چار اپریل سن 1960 عیسوی کو افریقی ملک سینیگال نے آزادی حاصل کی۔ 15ویں صدی عیسوی سے اس ملک پر پرتگالی سامراج کا تسلط تھا۔ 17ویں صدی سے فرانسیسیوں نے بھی اس کے ذخائر کی لوٹ مار شروع کر دی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس کے کمزور ہونے کی وجہ سے فرانس کی دیگر نو آبادیات کی طرح سینیگال کی آزادی اور خود مختاری کا راستہ ہموار ہوا۔ آخرکار سن 1960 میں سینیگال کو مکمل آزادی حاصل ہو گئی۔ سینیگال کی 94% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ 4 अप्रैल सन 1968 ईस्वी को अमरीकी सियाफाम इस्लाह पसंद मार्टिन लूथर किंग को एक सफेद फाम ने कत्ल कर दिया। सन 1963 में लूथर किंग की क्यादत में इनकलाबी तहरीक का आगाज हुआ और अमरीकी सियाफामों ने नस्ली इम्तियाज खत्म करने और अपने शहरी हकूक हासिल करने के लिए अजीम मुजाहरा किया। मार्टिन लूथर किंग को पुरअमन जद्दोजहद की बिना पर आलमी शोहरत हासिल थी और उनको सन 1964 में अमन का नोबेल इनाम दिया गया। चार अप्रैल सन 1979 ईस्वी को पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी कायम की थी। सन 1971 में सुकूत ढाका के बाद वो पाकिस्तान के सदर बने और 1973 का आईन मंजूर होने के बाद उन्होंने वज़ीर-आज़म का ओहदा संभाला। 1977 में फौजी सरबराह जनरल मोहम्मद ज़ियाउल-हक ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और उन पर कत्ल और मुल्क से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हुए 4 अप्रैल सन 1979 को तख्ते दार पर लटका दिया। फरवरी सन 1377 हिजरी शमसी को ईरान के मशहूर मुतरजिम और मुसन्निफ अहमद आराम का इंतकाल हुआ। वो 1 फरवरी सन 1283 हिजरी शमसी को तेहरान में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने तिब की तालीम हासिल की और साथ ही तदरीस का आगाज किया। फलसफे, तारीख, उलूम कुरानी और रियाजी में भी अहमद आराम का गहरा मुतालिया था। उन्हें फ्रांसीसी, अरबी और अंग्रेजी जबानों पर भी उबूर हासिल था। उन्होंने अपनी 94 साल जिंदगी में 140 किताबों और 60 इल्मी मकालों की तालीफ और तर्जुमे का काम अंजाम दिया। उनकी निगारशात में कीमियाए सआदत और तारीख इस्लामी कैम्ब्रिज का तर्जुमा और आरामनामा, जो उनकी खुद नविश्त सवान हयात है, खास तौर पर काबिल जिक्र है। और सामिन, इसी के साथ यादों के झरों के प्रोग्राम खत्म होता है। सामिन, अभी आप प्रोग्राम यादों के धरों के समाप्त फरमा रहे थे और अब समाप्त फरमाएं आज के दिन की दुआ। इस दुआ के साथ ही रेडियो तहरान की आज की पहली मजलिस की नशियात भी खत्म हो जाएंगी। तो इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات ذا الأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.